الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول. اللہ رب العزت بری بات کے ظاہر کرنے کو پسند نہیں کرتا. الا من ظلم، مگر یہ کہ جو مظلوم ہو. وکان اللہ سمیعا علیما، اور اللہ تعالی سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی. ان تبدو خیرا، اگر تم کسی نیکی کو اعلانیہ کرو، او تخفوہ یا پوشیدہ، او تعفو عن سوء یا کسی برائی سے درگزر کرو، فإن اللہ کان عفوا قدیرا، بے شک اللہ تعالی پوری معافی والا اور قدرت والا ہے. سامعین محترم، قرآن مقدس کی یہ دو آیت شریفہ سورہ نساء کی آیت نمبر 148 اور 149 ہے. اللہ رب العزت نے اس آیت مطہرہ مقدسہ میں فرمایا، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، اللہ تعالی بری بات کے ظاہر کرنے کو پسند نہیں کرتا ہے. اس کے دو مطلب ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اگر ہم سے کوئی گناہ ہو گیا، یا ہم سے کوئی خطا ہو گئی، یا ہم سے کوئی لغزش ہو گئی، تو ہم اپنی برائیوں کا اظہار کسی اور سے نہ کریں، اس لیے کہ جس مالک نے ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دیا ہے اور ستاری کا معاملہ فرمایا ہے، تو ہمیں خود اپنے گناہوں کو ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں البتہ اپنے رب سے ان گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے. تو اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی گناہ ہو جاتا ہے، تو اس گناہ کو دوسروں کے سامنے بیان نہیں کرنا چاہیے. سامعین محترم، آج کی ہماری محفلیں عامتاً اس گناہ سے مرکب ہوتی اور بھری ہوتی ہیں کہ جہاں چند دوست مل کر اکٹھے ہوئے، وہ اپنی رات کی کارگزاری بڑے فخر سے بیان کرنا شروع کرتا ہے کہ آج رات میں نے اتنی فلمیں دیکھ لی ہیں، اور میں نے فلاں کے ساتھ ایسا معاملہ کیا ہے. گویا وہ اپنے گناہ کو، اپنے جرم کو بطور فخر دوستوں سے بیان کرتا ہے. اللہ رب العزت ایسے شخص کو پسند نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ معاشرے میں برائی کو پھیلا رہا ہے، اور بجائے اس پر ندامت کے اس پہ فخر کر رہا ہے. اللہ رب العزت کو ایسے بندے اچھے نہیں لگتے. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول، کہ اللہ تبارک و تعالی بری بات کے ظاہر کرنے کو، پھیلانے کو پسند نہیں فرماتے. اس کا دوسرا مطلب مفسرین نے جو بیان فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ کسی شخص کی برائی اس کے پیٹ پیچھے کرنا، جسے شریعت کی نگاہ میں غیبت کہتے ہیں، اللہ رب العزت کو یہ بھی ناپسند ہے. اور یاد رکھیں، غیبت کہا جاتا ہے، ایک حدیث کی روشنی میں اس کی وضاحت یوں معلوم ہوتی ہے. ایک صحابی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، غیبت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا تیرے بھائی کی وہ باتیں بیان کرنا جو اگر وہ سن لے تو اسے بری لگے، یہ غیبت ہے۔ تو اس صحابی نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ اگر وہ برائی حقیقت میں اس کے اندر موجود ہو کیا پھر بھی غیبت ہے؟ آپ نے فرمایا جب ہی تو غیبت ہے، اگر وہ برائی اس کے اندر موجود نہ ہو تو پھر اگر تم نے اس کے بارے میں کوئی ایسی بات کہی جو اس میں موجود نہیں تھی تو یہ تو اس پر الزام اور بہتان ہے۔ حاضرین محترم، یہ ایسا گناہ ہے کہ آج کیا دیندار کیا دنیا دار کیا سارا ہی طبقہ اس برائی میں اور اس غیبت کے گناہ میں ملوث نظر آتا ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ عرض کرنا پڑتا ہے کہ دیندار طبقہ بھی مسجد میں بیٹھ کر، مسجد کی صفوں میں بیٹھ کر، مصلے پر بیٹھ کر ایک دوسرے کی غیبتیں کیا کرتے ہیں، اور ہم بڑے بڑی جرأت کے ساتھ کہتے ہیں بھائی ہم وہی تو کہہ رہے ہیں جو اس میں ہے۔ حاضرین محترم، نبی فرماتے ہیں تم وہی کہو جو اس کے اندر ہے، یہی تو غیبت ہے۔ اگر وہ بات اس میں نہیں ہے تو اس پر الزام اور بہتان ہے۔ اور ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی نیک ہو تو وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ معاف کرے کہنا نہیں چاہیے، وہ ایسا ہے۔ اللہ معاف کرے کہنا نہیں چاہیے، وہ ایسا ہے۔ کہنا نہیں چاہیے کا مطلب کیا رہ گیا؟ ہم نے تو سب کچھ کہہ ہی دیا، ہم نے تو اس کے بارے میں سب کچھ کہہ دیا، اب یہ کہنا کہ اللہ معاف کرے کہنا نہیں چاہیے، اس کا کوئی مطلب نہیں رہ جاتا ہے۔ اپنے آپ کو غیبت سے روکنا یہ شریعت کی نگاہ میں بہت ضروری ہے۔ ہمیشہ ہر شخص کے بارے میں اچھا گمان کرنا، اس کے بارے میں اچھی باتیں کرنا، شریعت میں یہ چیز بڑی پسندیدہ ہے۔ کسی کی پیٹ پیچھے اس کی برائی کرنا اللہ رب العزت کو سخت ناپسند ہے۔ آج ہم لوگ اصلاح کے نام پر کہ ہم اس کی اصلاح چاہتے ہیں، اللہ کے بندے اگر ہمارا مقصد اس بندے کی اصلاح ہوتا تو ہم ڈائریکٹ اس سے جا کر کے کہتے، نہ کہ اس کے پیٹ پیچھے دوسروں سے تذکرہ کیا جاتا۔ ہاں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی برائی کا اظہار بسا اوقات ضروری ہو جاتا ہے، تو اسلام نے ہمیں اس کی بھی اجازت دی ہے۔ فرمایا الا من ظلم، ہاں جس پر ظلم کیا گیا ہو، اگر کوئی شخص کسی پر ظلم کر رہا ہے تو اس مظلوم کو اجازت ہے کہ اس ظالم کی شکایت ایسے شخص کے سامنے کرے جو اسے انصاف دلا سکتا ہو، یا حکومت کے سامنے اس ظالم کی شکایت کرے تو شریعت میں جائز ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا، اللہ تبارک و تعالی سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے کہ مظلوم کو ظالم کی برائی کی شکایت کی اجازت دی تو گئی ہے، لیکن وہ اس کی برائی کو اتنا بڑا چڑھا کے بیان نہ کرے کہ وہ حد سے تجاوز کر جائے۔ یاد رکھیں اللہ رب العزت نے جیسا کہ آگے کی آیت میں فرمایا ان تبدو خیرن، اگر کسی بھلائی کو تم ظاہر کرو، او تخفوہ یا پوشیدہ کرو، او تعفو عن سوء یا کسی برائی سے درگزر کرو، فان اللہ کان عفوا قدیرا، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی معافی والا اور قدرت والا ہے۔ تو اسلام نے مظلوم کو اجازت تو دی ہے کہ وہ ظالم سے بدلہ لینا چاہے تو لے سکتا ہے، اس کی برائی کسی کے سامنے واضح کرنا چاہے تاکہ وہ اس کو حق اور انصاف دلا سکے تو کر سکتا ہے۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں پھر بھی اگر کوئی ظلم سہ لے، معاف کر دے، تو اللہ رب العزت کو ایسے بندے بڑے اچھے لگتے ہیں۔ اسلام میں بدلے کی اجازت ہے کہ اگر کوئی ایک تماچا مارتا ہے تو اسلام میں اجازت ہے کہ تم بھی اتنی ہی زور سے ایک تماچا مار دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ بدلہ لے لینے سے معاشرے اور سوسائٹی میں ظلم ختم ہو جاتا ہے، امن کی فضا بنتی ہے، کیونکہ ظالم کو خبر ہے کہ اگر ہم نے کسی غریب کو بھی تماچے مارے تو ہمیں اس کا بدلہ دیا جائے گا، تو معاشرے میں بڑا امن پھیلتا ہے۔ لیکن اگر کوئی بدلہ نہ لے، معاف کر دے، اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ بڑے ہمت اور بڑے دل گردے کا کام ہے۔ سامعین محترم، تو اس آیت مطہرہ میں اللہ رب العزت نے ہمیں غیبت سے روکا ہے اور اپنی برائیوں کو دوسروں کے سامنے ظاہر کرنے سے روکا ہے۔ بسا اوقات کسی کی برائی کو واضح کر دینا بسا اوقات ضروری ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص نے ہم سے مشورہ طلب کیا کہ فلاں کے ساتھ میں بزنس کرنا چاہتا ہوں، آپ कि उसके बारे में क्या राय है, मैं करूं या ना करूं, और आप जानते हैं कि वो शख्स बुरा है, तो अब उसकी बुराई को मशवरा चाहने वाले के सामने वाजह कर देना ये ज़रूरी है। यहाँ पर ये सोच करके गीबत हो जाएगी, इसलिए उसकी बुराई बयान न किया जाए, तो एक तरीके से आपने अमानत में खयानत की है। इसी तरीके से अगर हमसे ये मशवरा तलब किया जाए कि फ़लाँ जगह हम रिश्ता करना चाहते हैं, वो लोग कैसे हैं और आपको ख़बर है कि वो अच्छे नहीं हैं, तो फिर खामखा उनकी तारीफ़ करना या उसके अयूब को छुपाना कि बाद में ये मुसीबत में पड़ जाए, ये जायज़ नहीं है। तो अगर मशवरा देने के खातिर, लोगों को उसकी बुराई से बचाने के खातिर अगर किसी की बुराई बयान की जाए तो शरीयत की निगाह में जायज़ है। लेकिन याद रखें, अल्लाह फरमाते हैं वकान अल्लाहु समीअन अलीमा, अल्लाह सुनने वाला भी है, जानने वाला भी है, वो जानने वाला भी है कि तुम उसकी बुराई किस नीयत से बयान कर रहे हो, दिल की भड़ास निकालना मकसूद है या किसी को सही मशवरा देना मकसूद है।
إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما.
عزيزان محترم، الله رب العزة نے ان تین آیتوں کے اندر یہودیوں کی کچھ خاص ان کی سوچ اور ان کی فکر کا تذکرہ فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ ان الذین یکفرون باللہ ورسلی، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کرتے ہیں، ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلی، اور چاہتے یہ ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان فرق رکھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہود و نصارہ وہ یہ چاہتے تھے، اسی طریقے سے بعض احباب ہیں جو آج کے دور میں بھی یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان فرق ہو، اور فرق ایک تو فرق یہ ہے کہ اللہ رب ہے اور نبی جو ہیں وہ مخلوق ہیں، رب خالق ہے، یہ تو فرق ہے، لیکن یہاں فرق سے مراد یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم صرف اللہ کو مانیں، نبی کو نہیں مانیں۔ یاد رکھیں، اللہ کو ماننا بھی ضروری ہے اور نبی کی رسالت پر ایمان لانا اور ان کی نبوت کا اقرار کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی صرف اللہ کو مانتا ہو اور رسولوں کو نہ مانتا ہو تو وہ شخص کبھی بھی مومن اور مسلم نہیں ہو سکتا، وہ موحد نہیں ہو سکتا۔ تو یہود و نصارہ ایسا کرتے تھے کہ وہ اللہ کو مانتے اور بعض رسولوں کو نہیں مانتے تھے، جیسا کہ وہ خود ہی آگے کہہ رہے ہیں، وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بعض پیغمبر کو مانتے ہیں، بعض کو نہیں مانتے، جیسے کہ یہودی یہ تمام انبیاء کو تو مانتے ہیں لیکن حضرت عیسیٰ اور حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانتے۔ تو فرمایا کہ یہ بھی مومن نہیں ہے، کیونکہ اس نے دو نبیوں کا انکار کیا ہے۔ اور نصارہ یہ تمام تر انبیاء کو مانتے ہیں لیکن نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نہیں مانتے۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ چاہتے یہ ہیں، وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ درمیان کی کوئی راہ نکالیں، کہ بعض پیغمبر کو مانیں بعض کو نہ مانیں، پھر بھی مومن رہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک هم الکافرون حقا، یہی لوگ ہیں جو اصلی کافر ہیں، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے کافروں کے لیے بڑا رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سامعین محترم، تو اس آیت مطہرہ کا خلاصہ یہ ہے کہ جس طریقے سے اللہ کو ایک ماننا ضروری ہے، اس کے تمام پیغمبروں کو جو حضرت آدم علیہ السلام سے سلسلہ شروع ہو کر آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچا ہے، ان تمام انبیاء کو ماننا اور ان کی نبوت و رسالت کا اقرار کرنا اور ان پر ایمان لانا بھی ضروری ہے، جب ہی جا کر اس انسان ایک موحد بن سکتا ہے اور ایک مسلم اور مومن بن سکتا ہے۔ یاد رکھیں، کسی ایک نبی کا انکار کر دینا بھی کفر ہے، کیونکہ جتنے بھی انبیاء دنیا میں تشریف لائے ہیں سب کا مشن ایک تھا، سب کی دعوت ایک تھی، سب کا مقصد ایک ہی تھا کہ اللہ کو ایک مانا جائے اور اس نبی کی نبوت کا اقرار کیا جائے۔ تو اگر کوئی شخص اس زنجیر میں سے، اس لڑی میں سے اگر ایک کو نکال دیتا ہے تو گویا اس نے تمام انبیاء کا انکار کر دیا، چونکہ ان کی دعوت تو ایک ہی تھی اور ان کا منشا بھی ایک ہی تھا اور ان کا مشن بھی ایک تھا۔ تو کسی ایک نبی کا انکار کرنا یہ گویا تمام انبیاء کا انکار کرنا ہے۔ تو یاد رکھیں، ایک موحد اور مومن اور مسلم ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جہاں اللہ رب العزت کو ایک مانا جائے، وہیں اس کے تمام تر انبیاء اور پیغمبروں کو اللہ کا نبی مانا جائے، اس میں تفریق نہ کی جائے کہ بعض کو مانے اور بعض کو نہ مانے۔ اللہ رب العزت آگے فرماتے ہیں، والذین آمنوا باللہ ورسلہ، یہ مسلمانوں کی شان بیان کی جا رہی ہے کہ جو لوگ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، ولم يفرقوا بين احد منهم، ان کے درمیان فرق نہیں رکھتے، سارے انبیاء کو مانتے ہیں، اللہ کو ایک مانتے ہیں اور وہ مسلمان ہیں، اولئك سوف يؤتيهم اجورهم، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ ان کا اجر دے گا، بدلہ دے گا، وكان الله غفورا رحيما، بے شک اللہ تعالی بڑا بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اب آئیے سورۃ النساء کی آیت نمبر 153 اور 154 کو دیکھتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں،
یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسى اکبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔
حاضرین محترم، یہ جو دو آیتیں آپ کی خدمت میں تلاوت کی گئی ہیں، اللہ رب العزت نے ان دو آیتوں میں دراصل ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک دفعہ آقا مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں یہودیوں کے کچھ لیڈر اور ان کے کچھ علماء آئے اور انہوں نے آپ سے درخواست کی کہ آپ جس طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات کوہ طور پر جا کر بیک وقت اکٹھی پوری کتاب لے کر کے آ گئے تھے، اسی طریقے سے آپ بھی اللہ کے پاس سے کوئی ایک کتاب پوری کی پوری لے کر کے آئیں، یہ قرآن مقدس جو کہ گاہے بگاہے وقت ضرورت تھوڑا تھوڑا کر کے اترتا ہے، ہم اسے نہیں مانتے، آپ ایک کتاب پوری کی پوری لکھی ہوئی ایسی لے کر کے آئیں کہ جس میں اللہ کی طرف سے باضابطہ ہمارے نام کے ساتھ یہ پیغام ہو کہ اللہ کی طرف سے فلاں شخص کے نام یہ پیغام ہے کہ یہ کتاب اللہ کی ہے، اس پر ایمان لاؤ۔ آپ ایسی کوئی کتاب لاؤ جس میں ہمارا نام ہو اور ہمیں اسلام کی دعوت دی گئی ہو اور وہ اکٹھی ہو تو پھر ہم ایمان لائیں گے۔ اللہ اکبر، آپ اندازہ لگائیں یہ کتنی بڑی گستاخی ہے اور کتنی بڑی جرأت ہے کہ ایک نبی سے ایسی بات کہی جائے کہ باضابطہ اللہ اس کا نام لے کر کے اس کو کہیں کہ تم ایمان لاؤ تو پھر ہم ایمان لائیں گے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ بات بڑی گراں گزری کہ آخر یہ لوگ کتنے گستاخ ہیں اور جو اللہ اور اس کے نبی کی شان میں ایسی باتیں کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی تسلی کے خاطر ان آیتوں کا نزول فرمایا۔ دیکھیے اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں، یسألوک اہل الکتاب، اہل کتاب یعنی یہود نصارہ، یا یہاں یہودی مراد ہے کہ یہ یہودی آپ سے درخواست کرتے ہیں، ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ آپ آسمان سے کوئی کتاب یک بارگی یک مشت ایک ساتھ ان کے پاس لے کر کے آئیں۔ فقد سألو موسیٰ اکبر من ذالک، انہوں نے تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے اس سے بڑی بھی درخواست کی تھی، یعنی اے نبی آپ ان کی اس گستاخی سے آپ رنجیدہ نہ ہوں، کیونکہ یہ ایسی رذیل اور گھٹیا قسم کی قوم ہے کہ انہوں نے آپ سے تو اتنی ہی درخواست کی ہے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے تو اس نے اس سے بھی بڑا بڑا مطالبہ کیا ہے۔ اور کیا کیا مطالبہ کیا، اللہ فرماتے ہیں فقالوا ارنا اللہ جہرتاً، ان یہودیوں نے، ان کی گستاخی کا تو یہ عالم ہے کہ انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا ارنا اللہ جہرتاً، کہ ہمیں اللہ کو کھلم کھلا دکھا دو، یعنی ہم اسی وقت تم پر ایمان لائیں گے جب اپنی ان نگاہوں سے میں تمہارے اللہ کو دیکھ لوں۔ بتائیے یہ کتنی گستاخی والی بات ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فاخذتهم الصاعقۃ بظلمہم، ان کے اس ظلم کی وجہ سے ان پر بجلی آ پڑی، آسمان کی بجلی ان کے اوپر گرا دی اور وہ سب کے سب جل کے خاک ہو گئے۔ بعد میں پھر یہودیوں نے حضرت موسیٰ سے گزارش کی کہ ہمارے ان لوگوں کو دوبارہ زندہ کروائیے، تو اللہ رب العزت سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندگی بخشی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کو یہاں تسلی دینا چاہتا ہے کہ میرے محبوب ذرا دیکھیے، آپ سے تو انہوں نے اتنی چھوٹی سی درخواست کی ہے، یہ ایسی رذیل قوم ہے کہ انہوں نے حضرت موسیٰ سے کتنی بڑی بات کہی کہ اللہ رب العزت کو ہمارے سامنے لاؤ کہ ہم اپنی نگاہوں سے دیکھیں گے۔ اور ان کی اور گستاخی کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ثم اتخذ العجل من بعد ما جاءتهم البینات، پھر ان لوگوں نے نشانیاں واضح طور پر آ جانے کے بعد بھی بچھڑے کو، بیل کو اپنا معبود بنا لیا، اس کی پوجا کرنے لگے۔ آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا اور بارہا سنا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرعون اور اس کی قوم سے نجات دی، دریائے نیل کو ان کے لیے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، یہ دریا پار ہو گئے، کہ پانی کو ٹکڑوں میں تقسیم ہوتا دیکھ کر، اتنی بڑی نشانی کو دیکھنے کے بعد بھی ان لوگوں نے اللہ پر ایمان لانے کے بجائے بچھڑے کو، بیل کو اپنا معبود بنا لیا، بیل کو اپنا معبود بنا لیا۔ اللہ فرماتے ہیں فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ، ہم نے یہ بھی معاف کر دیا، وَآتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُبِينًا، اور ہم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو صریح غلبہ عنایت فرمایا تھا، وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ، اللہ رب العزت یہاں اپنے نبی کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ ان کی اس درخواست سے آپ تنگ دل نہ ہوں، رنجیدہ نہ ہوں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں میرے نام کے ساتھ ایک کتاب آسمان سے لاؤ۔ یہ ایسی قوم ہے کہ انہوں نے تو ایسے بڑے بڑے گستاخی کے کلمات انہوں نے کہے ہیں، وہ کیا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ، یہ ایسے نہیں ماننے والی قوم ہے، انہوں نے تورات کے ساتھ بھی یہ معاملہ کیا تھا، آج آپ سے کہتے ہیں کہ آسمان سے ایک کتاب یک مشت لاؤ تو مان لیں گے، لیکن یہ نہیں مانیں گے، کیونکہ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تورات یک مشت ان کے پاس لے کر کے آئے تھے تو تورات کے قانون پر انہوں نے عمل کرنے سے انکار کر دیا تھا، تو پھر بھلا اب اگر کوئی کتاب آسمان سے یک بارگی آ جائے تو یہ کیوں کر مانیں گے۔ تو فرمایا کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم تورات پر عمل نہیں کریں گے تو اللہ رب العزت نے تور پہاڑ کو، وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ، تور جو پہاڑ ہے اس پورے پہاڑ کو ان لوگوں کے سروں پر لا کے کھڑا کر دیا، معلق کر دیا آسمان زمین کے درمیان میں، اور ان لوگوں سے کہا کہ اب بتا اس کتاب پہ عمل کرو گے یا نہیں، اگر انکار کرتے ہو تو یہ طور پہاڑ تمہارے سروں پہ پھینک دیا جائے گا جس سے تم سب کے سب کچل کے ہلاک ہو جاؤ گے۔ تو جب ان لوگوں نے دیکھا کہ طور پہاڑ سر کے اوپر معلق ہے تو سب سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے ہاں ہم اس کتاب پر عمل کریں گے۔ تو یہ تو ایسی قوم ہے، یہ ڈنڈے والی قوم ہے، یہ زبان سے اور نصیحتوں سے ماننے والی قوم نہیں ہے۔ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور اللہ فرماتے ہیں اور ہم نے ان سے کہا کہ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا۔ یہ دراصل ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جب شہر مقدس کے اندر جب بنی اسرائیل کو وہاں سے بھگا دیا گیا تھا، اس وقت بڑی ظالم قوم کا قبضہ تھا، تو اللہ رب العزت نے اس قوم سے کہا کہ جاؤ ان سے لڑو، اللہ تمہیں فتح دے گا۔ تو یہ یہودی کہنے لگے ہم نہیں لڑتے، ڈائریکٹ انکار کر دیا۔ پھر بھی اللہ رب العزت نے اپنے فضل سے اس قوم کو وہاں سے بھگایا، اور جب وہ پورا شہر مقدس ان ظالم قوم سے خالی ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان یہودیوں سے خطاب کر کے فرمایا کہ اب تو تم اس شہر میں داخل ہو جاؤ، لیکن یاد رکھو چونکہ بغیر لڑے ہوئے تمہیں یہ شہر مقدس ملا ہے، تو میرے شکرانے کے طور پر جب اس شہر کے دروازے میں داخل ہونا تو سجدہ کرتے ہوئے جانا، میری تعظیم اور میری بزرگی بیان کرتے ہوئے سجدے میں سر رکھ کے جانا۔ میرے محبوب، یہ اتنی گستاخ قوم ہے کہ جب یہ اس شہر میں داخل ہونے لگے تو میرے حکم کے مطابق سجدہ کیا کرتے، انہوں نے سرین کے بل گھسیٹ کر اپنے آپ کو شہر میں داخل کرایا تھا۔ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور ہم نے ان سے کہا تھا کہ شہر مقدس میں سجدہ کرتے ہوئے دروازے میں داخل ہونا۔ وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، اور ہم نے ان سے یہ وعدہ لیا تھا کہ ہفتے کے دن، لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، ہفتے کے دن تجاوز نہ کرنا۔ دراصل یہ لوگ مچھلیوں کا شکار کرتے تھے، تو اللہ رب العزت نے ان سے فرمایا کہ ہفتے کے دن اپنی اس شکار کو بند کرو، اور ایک دن مسلسل وہ عبادت کا دن ہوگا، اس دن میری عبادت کیا کرو۔ تین یہودیوں نے اس ہفتے کے دن میں بھی غلطیاں کی، اور ندی کے کنارے حوض بنا کے رکھ دیا، جب مچھلیاں آتی تو وہ حوض میں گر جاتی، اور یہ سنڈے کو اتوار کو جا کے اسے پکڑ لیتے تھے۔ تو دیکھیے اللہ رب العزت کے اس حکم کو بھی نہیں مانا، جس کی پاداش میں اللہ رب العزت نے انہیں بندر بنا دیا اور انہیں بڑا دردناک عذاب دیا۔ اللہ کے رسولوں کی زبانی ان پر لعنت کی گئی کہ اتنے سارے معجزات کو دیکھنے کے باوجود بھی، واضح نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود بھی، یہ قوم اپنی الہڑ پن پر اور اپنی گستاخی پر ڈٹی اور جمی رہی۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، ہم نے اس سے بڑے سخت قول و قرار لیے۔ تو ان کے ان واقعات کو بیان کر کے اللہ رب العزت اپنے محبوب کو تسلی دینا چاہتا ہے کہ میرے محبوب، آج جب یہودی کے کچھ لوگ آپ سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ یکبارگی میرے نام سے کوئی کتاب آسمان سے اتارو، آپ اس پر رنجیدہ نہ ہوں، کیونکہ یہ لوگ تو اس سے بھی بڑی گستاخی والے ان کے آبا و اجداد کام کر چکے ہیں۔ آگے کی چند آیتیں اور ان کی تشریح ملاحظہ فرمائیں۔
فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهِ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا۔
فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله، تو ان کے وعدے توڑنے کی وجہ سے اور اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرنے کی وجہ سے ان پر جو لعنتیں کی گئیں ان کو سزا دی گئیں، وقتلہم الانبیاء بغیر حق، اور ناحق انبیاء کو قتل کرنے کی وجہ سے، وقولہم قلوبنا غلف، اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہمارے دل پردے میں ہیں، بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، بلکہ اللہ رب العزت نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے ان کے کفر کی وجہ سے، فلا یؤمنون الا قلیلا، تو یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے سوائے چند کے۔ سامعین محترم، ان آیتوں میں بھی اللہ رب العزت نے یہودیوں پر جو لعنت کی گئی اور ان کو جو سزائیں دی گئی ہیں، اللہ رب العزت نے اس کی وجہ بیان فرمائی کہ ہم نے ان یہودیوں کو کیوں سزائیں دیں، کیوں ان کے ساتھ اتنا سخت وعدہ اور پیمان لیا، ان سے اتنے سخت قول و قرار لیے۔ اس کی وجہ اللہ رب العزت نے ان آیتوں میں بیان فرمائی ہے، ان میں سے ایک وجہ یہ ہے، فبما نقضہم میثاقہم وکفرہم بآیات اللہ، جو اللہ رب العزت سے انہوں نے وعدہ اور قول کیا تھا ان وعدوں کو توڑ بیٹھے، وکفرہم بآیات اللہ، اور اللہ کی آیتوں کے ساتھ انکار کر بیٹھے، اس بنا پر ان پر یہ عذابات نازل کیے گئے۔ وقتلہم الانبیاء بغیر حق، اور انبیاء کو ناحق قتل کیا۔ ایک انسان کا قتل کرنا اللہ رب العزت کی نگاہ میں بڑا سخت جرم ہے، اور چاہے جائے کہ یہ وہ انسان ہو جو اشرف المخلوق ہو، جو اشرف الخلائق ہو، جو تمام مخلوقات میں افضل ہو، اور وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہوتی ہے، تو ان کو بغیر حق کے ناحق، بغیر کسی جرم کے قتل کر دینا اللہ رب العزت کی نگاہ میں بڑا سخت جرم ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ یہودیوں نے 300 سے زائد انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کو قتل کیا ہے، ان میں سے حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہے۔ اتنی بڑی بڑی ہستیوں کو ان یہودیوں نے ناحق قتل کیا، اللہ رب العزت نے ان کے پاداش میں اللہ رب العزت نے ان پر سخت عذابات نازل فرمائے۔ وقولہم قلوبنا غلف، اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہمارے دل پردے میں ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہودیوں کو دین حق کی تبلیغ کرتے تھے تو یہودی کہا کرتے تھے، اے محمد، تمہاری باتیں ہمارے دلوں تک نہیں پہنچ سکتی، اس لیے کہ ہمارے دل پردے میں ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جب ہمارے دل پیک ہیں، پردے میں ہیں، تو بھلا تمہاری بات میرے دل تک کیوں پہنچ سکتی ہے؟ تو گویا وہ نبی کی بات کو ہلکا سمجھتے تھے، بطور مذاق نبی سے کہا کرتے تھے، تم کتنی بھی دعوتیں دیتے رہو، ہم ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل پردے میں ہیں، ایسا نہیں ہے، بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، اللہ رب العزت نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی ہے کہ وہ حق بات کو اب کبھی نہ سن سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں۔ فلا یؤمنون الا قلیلا، لہٰذا وہ ایمان نہیں لائیں گے سوائے چند کے۔ وہ چند جو ایمان لائے ان میں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی ہیں۔ وبکفرہم وقولہم علی مریم بہتانا عظیما، اور ان کے کفر کی وجہ سے، اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے، اور ان کے مریم علیہ السلام پر بہتان لگانے کی وجہ سے، ان یہودیوں نے حضرت مریم علیہ السلام پر بڑا الزام لگایا تھا۔ آپ نے حضرت مریم کا واقعہ بارہا سنا ہوگا کہ اللہ رب العزت نے حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام کو بغیر شوہر کے ان کو حمل قرار پایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی ولادت ہوئی، جو ذات ہمیں پانی کے قطرے سے انسان بنانے پر قادر ہے، وہی ذات اس قطرے کے بغیر بھی ہمیں انسان کے یت کے اور انسان کے اس سانچے میں ڈھالنے پر قادر ہے۔ تو حضرت مریم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے انہیں حاملہ فرمایا، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ تو لوگوں نے الزام لگانا شروع کیا، تو قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے سورہ مریم میں اس قصے کو بڑی تفصیل سے بیان فرمایا ہے۔ تو حضرت مریم گہوارے میں، جس میں بچہ جس جھولے میں کھیلتا ہے، اس گہوارے میں حضرت مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، انی رسول اللہ، اے میری ماں پر الزام لگانے والو، میری ماں پاک ہے، پاک دامن ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، میرے رب نے مجھے بغیر باپ کے پیدا فرمایا ہے۔ تو ان نشانیوں کے واضح ہو جانے کے باوجود ان یہودیوں نے حضرت مریم پر بڑا الزام لگایا، بہتان لگایا۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے اس الزام کی وجہ سے بھی وہ لوگ ہماری لعنت اور ہمارے غیظ و غضب کے مستحق ٹھہرے۔ وقولہم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، اور یہودی یہ کہا کرتے تھے کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم جو اللہ کے رسول ہیں ہم نے اسے قتل کر دیا ہے۔ ان یہودیوں کا یہ کہنا تھا کہ حضرت عیسیٰ کو ہم نے قتل کر دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ انہوں نے ان کو قتل کیا اور نہ اسے سولی دی۔ دراصل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ سے اور ان کے معجزات سے یہودیوں میں ایک کھلبلی مچ گئی اور انہیں اپنی شان و شوکت اور اپنی عیاشیاں خطرے میں نظر آنے لگی۔ تو ان یہودیوں نے وقت کے بادشاہ سے شکایت کی حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہ یہ شخص دین میں تفریق پیدا کر رہا ہے۔ تو اس بادشاہ نے اپنے کمانڈر کو حکم دیا، جن میں یہودی بھی شامل تھے، کہ جاؤ عیسیٰ کو جہاں پاؤ انہیں قتل کر دو۔ تو اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریین کے ساتھ، اپنے صحابہ کے ساتھ ایک گھر میں بیٹھے ہوئے تھے۔ شیطان نے انسان کی شکل میں آ کر ان یہودیوں کی رہنمائی کی کہ جس عیسیٰ کی تم تلاش میں ہو یہ فلاں گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اس واقعے کی خبر ہو گئی۔ ادھر یہودیوں کے 4,000 کے مجمع نے اس گھر کو گھیر لیا جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواری کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ یہاں آ کر کے دو روایتیں ہو جاتی ہیں، ایک یہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ یہ یہودی مجھے نہیں چھوڑیں گے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے فرمایا کہ تم میں کون ہے جو یہ پسند کرے کہ میری شکل اسے دے دی جائے اور میرے بدلے میں اسے قتل کر دیا جائے اور وہ جنت کا مستحق ہو؟ تو ایک شخص کھڑا ہوا اور انہوں نے کہا، اے اللہ کے نبی، میں حاضر ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی شکل مجھے دے دی جائے اور یہودی مجھے آپ سمجھ کے قتل کر دیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ بیٹھ جاؤ، آپ کمزور ہو، آپ کی عمر کم ہے۔ دوسری دفعہ آپ نے یہی اعلان فرمایا تو کوئی کھڑا نہ ہوا سوائے اسی کم عمر نوجوان کے۔ تیسری دفعہ میں بھی وہی کھڑے ہوئے۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ اس نوجوان کو دے دی گئی، یعنی ان کا چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح بنا دیا گیا، اور اسی وقت وہ چھت جس گھر میں آپ تشریف فرما تھے وہ پھٹی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرشتوں کے پروں پر آسمان پر اٹھا لیے گئے۔ اور میرے نبی نے فرمایا کہ جب قیامت قریب آئے گی، جب دجال کا ظہور ہوگا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت دوبارہ زمین پر بھیجیں گے اور آپ دجال کو قتل کریں گے۔ ایک دوسری روایت یہ آتی ہے کہ جب یہودیوں نے گھر کا محاصرہ کر لیا تو اپنے ایک آدمی کو حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے کے لیے بھیجا۔ وہ شخص جیسے ہی گھر کے اندر داخل ہوا تو اس کی شکل بدل دی گئی، اور اس کی شکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں تبدیل کر دی گئی اور حضرت عیسیٰ کو آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ تو جب یہودیوں کے دوسرے افراد بھی گھر میں داخل ہوئے تو اس نے اپنے ہی آدمی کو حضرت عیسیٰ سمجھ کر قتل کر دیا، اور اس کے بعد میں وہ لوگ شبہ میں پڑ گئے اور کہنے لگے کہ اگر یہ شخص جسے ہم نے قتل کیا ہے یہ حضرت عیسیٰ ہے تو پھر میرا ساتھی کہاں ہے، اور اگر یہ میرا ساتھی ہے تو پھر حضرت عیسیٰ کہاں چلے گئے؟ تو وہ لوگ شک میں پڑ گئے اللہ رب، اور لیکن بعد میں انہوں نے مشہور کر دیا کہ ہم نے حضرت عیسیٰ کو قتل کر دیا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما قتلوہ، نہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل کیا، وما صلبوہ، نہ اسے سولی دی، ولیکن شبہ لہم، لیکن ان کے لیے شبیہ بنا دی گئی، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے ابھی ذکر کیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْ، اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں اختلاف کرنے والے ان کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں، شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ جس آدمی کو انہوں نے قتل کیا تھا وہ یہ کہنے لگے اگر یہ حضرت عیسیٰ ہے تو میرا ساتھی جو گھر میں داخل ہوا تھا وہ کہاں چلا گیا، اور اگر وہ میرا ہی ساتھی ہے تو حضرت عیسیٰ کہاں چلے گئے۔ تو حضرت عیسیٰ کے بارے میں اختلاف کرنے والے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ الا اتباع الظن، انہیں اس بارے میں سوائے تخمینی باتوں پر عمل کرنے کے کوئی حقیقی علم نہیں ہے۔ وما قتلوہ یقینا، اور یہ یقینی بات ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ علیہ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو اپنی طرف اٹھا لیا، وکان اللہ عزیزا حکیما، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ زبردست غالب ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ حاضرین محترم، سورہ نساء کی آج کے درس کی تفسیر کی جو آیت نمبر 148 سے اور 158 تک کی تفسیر کی گئی ہے مختصراً، اللہ رب العزت نے ان آیتوں میں ہمیں چند باتوں کا حکم دیا ہے۔ نمبر ایک یہ ہے کہ اگر ہمیں ہم سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، تو ہمیں دوسروں کے سامنے اپنے گناہ کو ظاہر نہیں کرنا چاہیے، خواہ فخریہ ہو یہ بھی صحیح نہیں ہے، یا عاجزی کے طور پر اپنی خامیاں اپنے گناہ لوگوں کو بیان کرنا یہ بھی اللہ کو اچھا نہیں لگتا، کیونکہ جس رب نے ہمارے گناہ پہ پردہ ڈالا ہے بھلا ہمیں اپنے گناہوں کو اچھالنے کی ضرورت کیا ہے۔ اسی طریقے سے کسی مسلمان بھائی کی غیبت کرنا اور اس کے پیٹھ پیچھے ایسی باتیں کہنا جو وہ سن لے تو اسے بری لگے، اللہ رب العزت کو یہ بات بھی اچھی نہیں لگتی۔ غیبت یہ بہت بڑا جرم ہے، البتہ مظلوم کو اجازت ہے کہ وہ کر لے، وہ ظالم کی شکایت ایسے شخص سے کر سکتا ہے جہاں سے اسے انصاف دلوانے کی امید ہو۔ اسی طریقے سے ہمیں اللہ کو ماننا ہے، ان کے تمام پیغمبروں پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ، اگر ہم نے کسی ایک پیغمبر کو بھی نہیں مانا تو رب کی نگاہ میں ہم مومن نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو یہ فرمایا کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو قتل نہیں کیا نہ سولی دی، بلکہ اللہ نے اسے آسمان پر اٹھا لیا، تو اس بارے میں ہمارا بھی یہی عقیدہ ہونا چاہیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آسمان پر اٹھا لیے گئے ہیں۔ اور آج جو ہمارے کرسچن بھائی بھی سمجھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو سولی دے دی گئی ہے، تو ان کی یہ بات بھی، ان کا یہ خیال بھی صحیح نہیں ہے، بلکہ یہی صحیح ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا، ان کے بدلے میں دوسرے کو شبیہ بنا کر قتل کر دیا گیا، کہ لوگ آج تک اس کے بارے میں اختلاف میں ہیں اور شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔